जब अंग्रेज़ आए थे तो पंजाब में जो खानदगी थी लिटरेसी वो इतनी कम नहीं थी।
पंजाब ने छोड़ा अपना आप एकता के नाम पर।
एक जनरल वहाँ पे बात चलती है कि हम तख्त लाहौर के गुलाम हैं।
पंजाब असम्बली में जो कायदे हिस्बे इख्तराब मुंतखब हुए थे अलामा रहमतुल्लाह अरशद, वो सूबा बहावलपुर सूबा महाज के सरबराह थे।
अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, आपका मेज़बान हारिस खलीक एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 75 बरस के मौके पर, आज़ादी के 75 साल, पाकिस्तान के क़याम के 75 साल के मौके पर जो ये पॉडकास्ट की सीरीज़ है जिसमें हम पाकिस्तान के अदब, सियासत, समाज, सकाफत, खेल, हर शोबे से, हर रियासत और समाज से मुतालिक हर शोबे पर गुफ्तगू करते हैं, उसी सिलसिले की, उसी पॉडकास्ट की एक और कड़ी लेके मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और दो नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ हैं। और आज हमारी गुफ्तगू पिछले 75 साल में पंजाब की सियासत और समाज पर होगी और जो पंजाब के मसाइल रहे हैं ख़ास तौर पर, और हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान की तमाम वफाकी इकाइयों में उससे मुतालिक ये गुफ्तगू करें। लेकिन आज की गुफ्तगू का फोकस जो है वो पंजाब पे होगा, मगर आप समझ सकते हैं कि पंजाब चूँकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के बाकी तीनों सूबों और फिर गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद सबसे जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, तो हम दीगर मसाइल जो हैं जो दीगर सूबों के साथ रहे हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं, अमजद सलीम इन्हास साहब बहुत एक हमारे कोहना मश्क सियासी कारकुन हैं, पंजाब की कौमी तहरीक से भी इनका ताल्लुक रहा है और पाकिस्तान की मेहनतकशों की तहरीक से भी मुल्कगीर इन्होंने काम किया है। उसके साथ साथ एक सांझ मतबूआत, सांझ पब्लिकेशंस, एक इदारा इन्होंने कायम किया और उसके तहत इन्होंने पहले पंजाबी में और फिर उसके बाद पाकिस्तान की दीगर ज़बानों बशमूल उर्दू में किताबें छापना शुरू की। और ये एक बहुत ही अहम इनका एक काम ये भी रहा है कि जो मादरी ज़बानों का आलमी दिन मनाया जाता है फरवरी में, उसमें भी ये बहुत सरगर्म रहे हैं और एक कॉन्ट्रीब्यूशन इनका एक और लिहाज से ये भी रहा है कि किताबों की तरवीज और सियासी और अदबी मेलों में शिरकत और वहाँ किताबों का पहुँचाना, रोशन ख्याल फ़िक्र की किताबों का या लोगों के मेहनतकशों के या कौमों के हकूक़ से मुतालिक लिटरेचर का पहुँचाना, उसमें भी इन्होंने बुनियादी काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद, आपने वक्त निकाला आज की इस पॉडकास्ट के लिए। और साथ मेरे जो दूसरे मेहमान हैं वो एक नौजवान वकील और शायर और फनकार हैं, सराइकी में, पंजाबी में, उर्दू में इनका कलाम मंजर आम पर आ चुका है और साथ साथ ये जैसे मैंने कहा कि एक्टिंग से भी इनका ताल्लुक़ रहा है, मगर पेशे के अतबार से ये वकील हैं। अहमद बिलाल मरहूम, बल्कि मरहूम अहमद बिलाल ये अपना नाम लिखते हैं, तखल्लुस ये पहले लगाते हैं और मुझे जोश साहब याद आ जाते हैं क्योंकि वो अपने नाम के साथ बाज़ औक़ात कोई रुका किसी को लिखते थे तो उसमें वो जोश मरहूम लिख दिया करते थे। तो अहमद बिलाल, मरहूम अहमद बिलाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो बिलाल, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा अमजद सलीम इन्हास साहब चूँकि ज़ाहिर है कि एक सीजनड पॉलिटिकल वर्कर भी हैं और पब्लिशर भी हैं और पंजाब के बूदोबाश पर, सियासत पर, तारीख़ पर इनकी गहरी नज़र है और इससे मुतालिक, इस मौजू से मुतालिक इन्होंने किताबें भी बहुत छापी हैं और पंजाबी में दीगर ज़बानों का जो अदब है या दीगर ज़बानों में छपने वाली जो इल्मी और फ़िक्री किताबें हैं उनके तराजम भी इन्होंने छापे हैं और अगर कोई दोस्त ख़रीदता नहीं है तो उसे मुफ्त भी दे देते हैं। तो अमजद सलीम इन्हास साहब, ज़रा तकसीम से पहले से शुरू करते हैं कि जो पंजाब की जो मौजूदा मसाइल पर आने से पहले तकसीम की जो सियासत थी पंजाब की और जिस तरह का जुल्म इस खित्ते पर रवा रखा गया, वहाँ से बात शुरू करें, आप उसे कैसे देखते हैं?
बहुत शुक्रिया हारिस साहब, आपका भी और वॉइस ऑफ अमेरिका का भी कि हम इतना सेंसिटिव मौजू पर और ख़ास तौर पर 75 सालों के हवाले से आप एक बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं और ज़ाहिर बात है कि एक बहुत अच्छा विजन है इसके पीछे। तो जहाँ तक हमें ये जो हमारा आज का जदीद पंजाब है, जो ख़ास तौर पर आपको याद है कि जब पंजाब पर कब्ज़ा हुआ है तो उसके बाद फिर यहाँ पर हर तरह की तब्दीलियाँ आना,
अंग्रेज़ों का कब्ज़ा 19वीं सदी,
जी हाँ 19वीं सदी। تو یہ جو ہمارا سب سے بڑا ایشو رہا تھا کہ پارٹیشن سے کوئی 30 سال پہلے ایک بہت بڑی دنیا میں تبدیلی آئی، جس کے نتیجے میں دنیا دو بڑے کیمپس میں تبدیل ہو گئی.
1917 کا روس کا انقلاب.
اب جو برٹش ہمارا جو حاکم ٹولا تھا، اس کے ذہن میں جو اپنے یورپ کے اندر جو تضادات تھے، ایک اس کے علاوہ باہر کا جو بڑا تضاد تھا وہ روسی انقلاب تھا. اچھا، اس چیز کا یہاں پر بہت زیادہ اثر پڑا، اور جتنی بھی ملٹرائزیشن برٹش انڈیا میں ہوئی اس کا سینٹر پنجاب تھا. جی، آپ دیکھیں کہ برٹش آرمی میں جو پنجاب کا جو تھا حصہ، وہ یعنی کہ بہت بڑا تھا، یعنی کہ میجر حصہ پنجاب کا تھا، باقی جو 30% اراؤنڈ جو تھا وہ باقی پورے انڈیا سے فوجی بھرتی ہوئی. تو یہ ایک ایسا امبیلنس تھا جس نے بعد میں جا کر کئی شکلیں اختیار کرنا تھی، اور یہ برٹشر کے ذہن میں پورے طور پر تھا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو آزادی کی جو لڑائی کا جو سینٹر تھا 1947 کی جو ہم نے صبح دیکھی، اس کا سینٹر یہ والا جس پر پاکستان مشتمل ہے اس وقت، یہ نہیں تھا. اس کا سینٹر آپ کو جو شمالی ہندوستان ہی اس کا سینٹر تھا جی، یا آپ کے بنگال میں اور پھر ساؤتھ میں آپ چلے جائیں، لیکن اس کے سب سے جو کم اثرات تھے وہ یہاں پر تھے، کیونکہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی انڈسٹریلائزیشن نہیں تھی. یہاں پر ایجوکیشن کی جو ریٹ تھا وہ بہت پور تھا. یہاں پر جو بہت بڑا سورس آف انکم تھا وہ فوجی بھرتی تھی، اور اس کے بعد جو یہاں پر نہری نظام آیا، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی حکمران الیٹ تیار کی گئی جو مکمل طور پر انگریزوں کو سرو کر رہی تھی. یہ اس کی آپ کہہ لیں کہ ڈیموگرافی کی صورتحال تھی جب 1947 آ رہا تھا ہمارے پاس. تو اس میں پھر یہ پالیٹکس ساری کی ساری اس ڈیموگرافی کو ذہن میں رکھ کر، اس میں سندھ بھی آ جاتا ہے ذہن میں رکھیے
جی،
اس میں بلوچستان کے سردار آ جاتے ہیں، خیبر پختون کے خاکے قوانین آ جاتے ہیں. تو اس میں کوئی بہت میجر ایسی وہ تبدیلی نہیں تھی اس ڈیموگرافی کے اندر، جو پولیٹیکل فلسفی کے حوالے سے ہم کہیں کہ اس میں آگے کچھ بڑھے. یہ ضرور تھا کہ پراسپیرٹی کے حوالے سے پنجاب پر زیادہ فوکس تھا، کیونکہ یہاں پر را مٹیریل، فوڈ اور فوجی بھرتی، یہ تین چیزوں کو انگریزوں نے بہت زیادہ فوکس کیا تھا.
اس میں آپ اگر آپ یہ دیکھیں امجد، مجھے آپ کی بات سے میرے ذہن میں آیا کہ جب انگریز آئے تھے تو پنجاب میں جو خواندگی تھی، لٹریسی، وہ اتنی کم نہیں تھی، اور یہ کئی طرح کے یہاں کچھ 6 زبانوں میں یہاں تعلیم دی جاتی تھی. مختلف آشرم تھے، اسکول تھے، یعنی مدرسے تھے. انگریزوں نے ایسا کیا کیا؟ یعنی ایک طرف تو ان کی وجہ سے آپ نے کہا کہ یہاں نہری نظام 1890 کی دہائی سے شروع ہوتی ہے، اور وہ کینال کالونائزیشن جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے بڑے لینڈ لارڈز یہاں پیدا کیے، اور جو ان کے باج گزار تھے، اور وہ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہی کے باج گزار ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہوں یا سندھ میں ہوں. لیکن انگریزوں نے جو کالونائزیشن کا جو پورا تجربہ ہے پنجاب کا، وہ کوئی اتنا جسے کہتے ہیں خوشگوار تو نہیں ہے.
آپ دیکھیں عوام کے لیے تو 8 سال مسلسل ریزسٹنس ہوئی ہے پنجاب پر قبضے. آپ دیکھیں یہ تو ستلج سے اس پار بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ پلان تھا، یعنی کہ معاہدہ تھا کہ ہم آگے نہیں آئیں گے. رجیت سنگھ آگے نہیں جاتا تھا ستلج کے اس پار. لیکن جب رجیت سنگھ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ 8 سال کا مسلسل ایک لڑائی کا دور گزرا ہے کہ جس پر یہ قبضہ کی باقاعدہ کوششیں ہوئی ہیں. یہ بالکل درست بات ہے کہ لٹریسی کے حوالے سے پنجاب انتہائی رچ تھا. یہ تو یعنی کہ باقاعدہ اب تو اس کے اردو اور پنجابی تراجم بھی ہو گئے ہیں لیٹنر کی بک کے، کہ جس میں لٹریسی کی بات کہی گئی تھی. کہ پھر یہ جو انگریزوں نے یہ کہا کہ آپ ایکر پہ 8 آنے آپ کو ملیں گے اگر آپ قاعدہ جمع کروائیں گے، ایکر پہ ملے گا اگر آپ قاعدہ جمع کروائیں گے، اور 4 آنے ملیں گے اگر آپ تلوار جمع کروائیں گے، تو زبان کے حوالے سے تو وہ اتنے کانشیس تھے کیونکہ یہ سب نے انہیں کہا تھا کہ یہ پنجاب میں آ کر آپ کیوں مدر لینگویج کی بجائے اردو آپ لاگو کروانا چاہ رہے ہیں. مولانا محمد حسین آزاد اور حالی ظاہر بات ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ یہاں انہیں لانچ کیا گیا تھا, تو اس کے پیچھے وہی کلونیل سٹرکچر کہ اس نے پنجاب نے ہمیں کس کس شعبے میں اور کیسے کیسے ہمیں کام دینا ہے جی, یہ باقاعدہ ڈیزائنڈ تھا اس کے لیے جو اسے ہسٹوریکل روٹ سے کاٹنے کی کوشش تھی تاکہ وہ ہوا میں مولک ایک قوم کی طرح نظر آئیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انگریزوں نے بہت پہلے یعنی کہ پنجاب پر قبضے سے پہلے ہی ڈیزائن کر چکے تھے کہ ہم نے اس صوبے کو کیسے چلانا ہے. اس کے لیے وہ خاص طور پر ڈاکٹر عمران علی کی پنجاب انڈر امپیریلزم, اس نے بہت ساری آنکھیں کھولی ہیں
بالکل.
کہ پنجاب اپنی پراسپیرٹی کے حوالے سے وہ چاہے سماجی معاشی اور سیاسی ہی کیوں نہ ہو وہ بہت اچھا بہترین ایک پیس پر جا رہا تھا.
اور پھر 1919 میں ہم جلیاں والا باغ کا امرتسر میں واقعہ دیکھتے ہیں, مطلب ایک بروٹل ایک ملٹری پولیس ایکشن ہے جس میں سینکڑوں لوگ شہید ہوتے ہیں, تو وہ بھی تو پنجاب میں ہی ہو رہا ہے نا. اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعد بھگت سنگھ کو 1924 میں پھانسی دی جاتی ہے, تو یہ سارا جو عمل ہے
یہ اگر آپ دیکھیں نا ایک آج کل میں اس کا کتاب کا پنجاب
1924 میں نہیں غالباً 1931
جی ہاں جی ہاں جی یہ ترجمہ اس کا ہو گیا جیل چٹھیوں کے نام سے. یہ بھائی رمبیر سنگھ ایک بزرگ تھے جنہوں نے تقریباً پورے سب کانٹیننٹ کی جیلوں میں زندگی گزار دی, تو وہ یہاں کے ہی تھے, تو یا پنجاب کی بھی تقریباً جو جیلیں تھیں اسے وہ کر چکے ہیں. آج کل ان کے ہم وہ خطوط پر کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ریزسٹنس ہے جی, یہ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی خطے میں اچانک یا کوئی خود رو نہیں ہوتی,
خلا میں تو نہیں.
ہاں وہ ظاہر بات ہے کہ وہ انہیرنٹ قوم کرتی ہے جی, اور وہ اسی ریزسٹنس کی جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے جب بھی کوئی وقت آتا ہے تو وہ پھر پوری طاقت کے ساتھ سامنے آتی ہے. آپ دیکھیں نوجوان بھارت سبھا جو ہے, اگر ایک طرف بھگت سنگھ ہے تو این ڈبلیو ایف پی میں ہمارے وہ مولانا کیا نام ہے ان کا,
عبد الرحیم پوپل دہی
اسے لیڈ کر رہے ہیں, اور عبد الرحیم پوپل دہی چونکہ اسے لیڈ کر رہے ہیں تو وہ اپنے قوم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی اس وقت آزادی بڑی چیز ہے یا گائے کا گوشت بڑی اہم چیز ہے. تو وہ مسلمانوں کو وہ ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہے تھے. اور اچھا, اور ریزسٹنس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ اسی وقت سرحدی گاندھی خان عبد الغفار خان باچا خان مرحوم وہ پیسفلی یعنی کہ جو گاندھی جی کا فلسفہ تھا وہ اسے یہاں پر کر رہے تھے, لیکن دوسری طرف جو فزیکل ریزسٹنس کا اسکول آف تھاٹ تھا وہ بھی پورے تو وہاں پر موجود تھا اور پنجاب میں بھی موجود تھا. پنجاب میں آپ دیکھیں کیسے کیسے پیس لور تھے جنہوں نے بڑھائی آگے مقصد کو بڑھایا, لیکن دوسری طرف جو ہے فزیکل ریزسٹنس کی بھی بات ہوئی, تو اس پر بھی یعنی کہ بھگت سنگھ نے بھی میں سمجھتا ہوں ریویو کیا جی کہ ٹیررسٹ اور جو موومنٹ ہے وہ جنگ آزادی کو دور تو کر سکتی ہے لیکن اس کے اور بھی کانسیکوئنسز ہوتے ہیں. تو سب کانٹیننٹ جو ہے اس حوالے سے جو اس نے سب سے بڑی لڑائی لڑی مزاحمت کے حوالے سے وہ ایک انتہائی پیسفل اور عدم تشدد پر مبنی تھی جی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی ڈائیورسٹی سب کانٹیننٹ میں اور خاص طور پر ہمارا یہ جو حصہ ہے جی یہاں پر دیکھیں کتنی قومیں آباد ہیں جسے ہم پاکستان آج کل کہہ رہے ہیں, تو یہ جو قوموں کی انٹر ڈیپینڈنس کا جو تصور آیا ہے اس میں عدم تشدد کی تحریک کا بہت بڑا رول ہے جی.
یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. میں آتا ہوں بلال کی طرف, اس کے بعد ہم 47 اور 47 کے فسادات اور پنجاب کی تقسیم پہ آئیں گے اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے. بلال یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق سرائے کی وسیب سے ہے, جنوبی پنجاب سے.
جی بالکل.
اب آپ وہاں کے رہنے والے ہیں, آپ اسے جو بھی کہنا چاہیں, لیکن آپ کو وہاں کی جو معاشی ابتری ہے اور جو ایک صورتحال ہے, جیسے اب اگر جب ہم الیکٹیبلز کی بات کرتے ہیں
جی.
اپنے انتخابات میں کہ کون لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جن کا کیپٹیو ووٹ بینک ہے, जो उनके अलावा किसी को वोट दे नहीं सकते, तो उनकी अगर फेरिस्त बनाई जाए तो उनकी भी सबसे ज़्यादा तादाद आपके इलाके में है। उसके बाद जिस किस्म की हमें वहाँ से, हालांकि वो एक इंतहाई ज़रखेज़ इलाका है, लेकिन जिस किस्म की, यानी रेगिस्तान भी है मगर ज़रखेज़ भी है, और वहाँ लेकिन जिस किस्म की हमें यानी मुआशी सूरत हाल नज़र आती है, वो हमें पंजाब के दीगर हिस्सों में नज़र नहीं आती। तो इसकी क्या वजूहात हैं आपकी नज़र में?
जी, सबसे पहले तो इसकी वजह है मेरे ख्याल में वो तालीम की कमी है। तालीम की कमी होने के साथ साथ वहाँ मसला ये है कि जिस तरह से आपने बताया वो कैप्टिव वोट बैंक है लोगों का, वो जो वडेरा सिस्टम वहाँ पे है, असल में वो समझा ये जाता है कि सिंध से इन्फ्लुएंस्ड है वो वाला सिस्टम। जिस तरह से वहाँ पे वडेरा सिस्टम है, वो ट्रैवल करता हुआ यहाँ पे आ गया। लेकिन बहरहाल एनी हाउ, जब वो वहाँ पे पहुँच गया तो उसके बाद उन्होंने कोई इस तरह से, मतलब लोगों को जिस तरह से वडेरे घेरते हैं वो उस तरह से घेरा कि एक सेटअप से बाहर नहीं निकल पा रहे। वो गुलामाना जहनीत से एक तो लोग वैसे ही बाहर नहीं आ पा रहे वहाँ के, फिर दूसरा ये है कि रिसोर्सेज की कमी इस वजह से वहाँ पे समझी जाती है। आमतौर पे लोगों में ये तासुर वहाँ पे पाया जाता है कि रिसोर्सेज की कमी हमारे पास इस वजह से है कि हम क्योंकि मरकज़ से दूर हैं। एक जनरल वहाँ पे बात चलती है कि जी हम तख्त लाहौर के ग़ुलाम हैं, जो कि डिबेटेबल है ऑब्वियसली, लेकिन जनरल एक परसेप्शन वहाँ पर यह है। तो अब उससे होता ये है कि जाहिर बात है एक क्लास है जिन्होंने ये परसेप्शन क्रिएट की है, और उसी के हिसाब से जो है फिर आगे लोगों में ये बात ट्रैवल करना शुरू हुई है। अब होता ये है कि एक जनरल सा वहाँ पे आप समझ लें कि दूसरी जबानों के खिलाफ, मैं ये सॉरी कि ये बात मैं उठाना
चाहूंगा, खुल के करें बात, हम तो चाहते हैं कि मुकालमा हो ना।
जी बिल्कुल,
उसमें लोगों का आप हर एक का एक दूसरे से इत्तफाक करना तो जरूरी नहीं है।
जी बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जी, जो दूसरी जबानों के खिलाफ एक वहाँ पे है, समझा जाता है कि हमें शायद स्नब करने की कोशिश की जा रही है। मसलन ये समझा जाता है कि हम पे अपर पंजाब के लोग जो हैं वो आके हुकूमत करते हैं, या जिस तरह से है ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे इलाके की अपनी गलतियाँ भी हैं कि वो हमने ख़ुद को उस तरह से डेवलप नहीं किया या कर नहीं पाए फॉर ऑब्वियस रीजंस, या जो भी उसकी वजूहत थी। उससे अब हुआ ये कि अब वहाँ पे जो लोगों का एक माइंडसेट है वो ये कि अगर हमें अलहदा सूबा मिल जाए, आपने सुना होगा सरायकिस्तान के नाम से एक तहरीक चलती है वहाँ पर, वो इस तरह से कि अगर वो वहाँ पर अलहदा सूबा बन जाए, उससे होगा ये जो परसेप्शन है कि क्योंकि हमारे पास कोटा सिस्टम अपना अलहदा से आ जाएगा, हमारी रिप्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगी सर्विसेज में, इसके अलावा वहाँ पे अपना सेक्रेटेरिएट आ जाएगा, सिविल सर्विसेज अपनी हो जाएंगी, और बजट आपको एलोकेट अलहदा से होगा, हमें वफाक से कुछ जो NFC अवार्ड मिलता है उसके पैसे अलहदा से मिला करेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे यानी कि जो है चलती हैं खित्ते में, उसमें जहाँ पे काफ़ी सारी गलत चीज़ें हो सकता है कि हों, वहाँ पे काफ़ी सारी सही चीज़ें भी हैं। मिसाल के तौर पे मरकज़ से दूर होना, अगर मरकज़ बहुत बड़ा है और वहाँ पे उस तरह से नहीं पहुँच पा रहे रिसोर्सेज, तो ये बहरहाल इन एनी केस एक जो है उसका पसमानगी का बाइस तो ज़रूर बनती है ये बात।
अच्छा, बिलाल की बात को मेरा जी चाह रहा है ज़रा सा आगे बढ़ाऊं, मगर मैं वापस आऊंगा क्योंकि अमजद हमें ले गए 19वीं सदी में।
जी बिल्कुल,
1947 पे आ जाऊं।
जी बिल्कुल,
जिसमें एक बहुत ही एक ज़ालिमाना नौबादियाती फैसला हुआ और पंजाब को तकसीम किया गया, क्योंकि अगर जिना साहब को कायद आज़म मोहम्मद अली जिना तो तकसीम नहीं चाहते थे, ना बंगाल की ना पंजाब की, चूँकि उनका तो ख्याल ये था कि दिल्ली तक, और दिल्ली भी अक्सरियत 55% मुसलमानों की आबादी थी 1947 में दिल्ली तक, और दिल्ली पंजाब का हिस्सा भी रहा है 1858 से 1911 तक। तो उनका ये ख्याल था कि पंजाब और दिल्ली तो खैर शायद उन्हें न मिलता, मगर पंजाब तकसीम ना हो, और उसके लिए उन्होंने जो सिख लीडरशिप थी उस ज़माने की उससे कुछ बातचीत करना भी चाहिए, और बातचीत शुरू भी की, जैसे यूनियनिस्ट से भी की, क्योंकि यहाँ तो मुस्लिम लीग अगर यूनियनिस्ट के साथ अलायंस न करती 46 में तो पंजाब का पाकिस्तान में शामिल होना ही मुश्किल था, जिसकी तरफ आपने पहले इशारा। लेकिन जो आवाम पर जो उफ्ताद आई और जो हज़ारों लाखों लाखों की तादाद में लोगों की यानी इज़्ज़त आबरू माल जान सबसे गए, तो वो उसके क्या असरात मुरतब हुए हैं पंजाब पे?
नहीं, बहुत ही खौफनाक जी, बल्कि 47 को अगर हम एक ख़ास हवाले से देखें तो ये इंसानियत के हवाले से ऐसा जुर्म इस खित्ते के लोगों से सरज़द हुआ था کہ جب تک ہم ایک اجتماعی کنفیشن نہیں کریں گے، اجتماعی طور پر ہم اسے ایک غلطی نہیں مانیں گے کہ یہ ہم سے جرم سرزد ہوا اور اس کا اعتراف نہیں کریں گے، تو یہ جو ایک ہمیں ایک بڑی اذیت ناک قسم کی صورتحال کا جو تھرو آؤٹ سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس خطے کو، وہ اس کے اثرات کم نہیں ہوں گے جی. یہ کیونکہ کنفیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل میں کنفیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو درست کرنا چاہتے ہیں. جب آپ تاریخ کو درست کرنا چاہتے ہیں تو فیوچر آپ کا، مستقبل آپ کا پیسفل ہوگا جی، کیونکہ وہ اتنا بڑا کرائم ہے، اتنی بڑی قتل و غارت ہے کہ جب تک ہم ابھی تک خوف زدہ ہیں اس پر بات کرتے ہوئے. آپ دیکھیں کہ پارٹیشن کی جتنی بھی کہانیاں لکھی گئی ہیں یہ زیادہ تر پنجاب میں جو ہے ادھر کے پنجاب سے لکھی ہوئی آ رہی ہیں. یہاں اس پنجاب سے اتنی کہانیاں کیوں نہیں لکھی گئیں؟ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، کیونکہ وہاں سے جو یہاں سے لوگ جتنی بڑی تعداد میں قتل و غارت کا شکار ہوتے ہوئے وہاں گئے، تو وہاں سے بھی تو لوگ آئے تھے نا قتل و غارت کا شکار ہوتے ہوئے، لیکن یہاں سے جانے والوں نے لکھا، لیکن ادھر سے آنے والے جو ہمارے لوگ تھے انہوں نے نہیں وہ لکھا. اس کے پیچھے کیا نفسیات تھی؟ کیونکہ وہ جب یہاں پر آئے تو یہاں پر جو قتل و غارت کرنے والے تھے وہ بہت ڈومینیٹنگ سیاست میں اور ریاست میں ان کا شیئر تھا جی. تو وہ اور پھر جو بیانیہ تشکیل دیا گیا وہ ایسا تھا کہ جس میں ہم نے تمام ڈائیورسٹی کو باقاعدہ کل کرنے کی کوشش کی.
اچھا، یہ ڈائیورسٹی اور تنوع
جی
جس کو ہم نے کل کرنے کی کوشش کی وحدانیت کے نام پر، کہ یعنی وحدانیت کیا اس کو کہنا چاہیے کہ ایک زبان،
یہ تنوع رنگا رنگی.
اس میں ذرا اب آپ نے جو لسانی سوال پنجاب کا اٹھایا تھا، کیونکہ دیکھیں یہ ایک بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ایک طرف پاکستان کے جو چھوٹے صوبے ہیں، یا جیسے بلال نے بہت کھل کے بات کی اور میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے، اگر جو بھی کسی کی رائے ہے ہمارا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اتفاق ہم کر سکتے ہیں، کہ یا جنوبی پنجاب کا جو مسئلہ ہے کہ وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم تخت لاہور کے زیر نگی ہیں، حالانکہ تخت لاہور تو مطلب اس کو تو گزرے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، لیکن چھوٹے صوبے میں بہرحال یہ تاثر ہے. اور پھر ون یونٹ بنتا ہے اور مغربی پاکستان کا دارالحکومت جو ہے وہ لاہور بنتا ہے، اور تو ذرا اس پہ بھی. اور دوسری جانب یہ کہ پنجاب کی اپنی شناخت، اپنی زبان، اپنی قومی شناخت کا کوئی ایک جبر کا سامنا ہے. تو ذرا اس پہ ذرا ہم کچھ بات.
بالکل اس کا بڑا بہت برا اثر پڑا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ اس ڈائیورسٹی کو پہلے دن سے، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب قائد اعظم نے جا کر کہا کہ یہاں پر اردو اور صرف اردو ہوگی ڈھاکہ، یہ ایسی بات نہیں ہے. علی گڑھ کے جو پرنسپل تھے وہ 46 میں کہہ رہے تھے کہ زبان جناب اردو ہی ہوگی. تو یہ ایسا اچانک نہیں، یہ سلپ آف ٹنگ ایسا نہیں تھا، یہ بائی ڈیزائنڈ تھا کہ ہم نے کس قسم کی ریاست تشکیل دینی ہے، کیونکہ اس نے جو ایک ریجنل اور گلوبل پالیٹکس میں ایک خاص طرح کا رول ادا کرنا تھا جی. اور یہ اس ڈیزائن کے مطابق، کیونکہ آپ دیکھیں کہ 46 میں محمد علی جناح وہ تو کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر رہے تھے، جس میں وہ زونل
زون اے بی سی،
جی اے بی سی، اور اسے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہلے ان سے بات کر لیں، اگر وہ مانتے ہیں تو پھر میں بتاؤں گا کہ تاکہ میرے بالکل الٹ نہ ہو. تو کانگریس نے جب مان لیا تو جناح نے کہا کہ بالکل جناب ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اب عبدالکلام جب یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پریس کانفرنس کے نتیجے میں صحافیوں نے پارلیمنٹ کی سوورنٹی کی بات پر بار بار جب سوال کیا تو نہرو نے کہا جی کہ پارلیمنٹ سوورن ہوگی، تو یہ فیصلہ انڈو بھی ہو سکتا ہے یہ جو زونل اسکیم والا ہے. اب جو تقسیم جو میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا نا کہ ہمیں ایک اجتماعی سطح پر اس کی معافی مانگنی چاہیے اپنی پارلیمنٹس کے تھرو، تو وہ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی کو ہم سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اس تقسیم کے انگریز ذمہ دار تھے، اس تقسیم میں امریکن کا ہاتھ تھا، کیونکہ جو کولڈ وار کے پیریڈ میں امریکن کی جو شرط تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں کہ جناب آپ کالونائزیشن نہیں ہوگی، اب فری ٹریڈ ہوگی فری. لیکن پنجاب میں اس کا جو اثر پڑا کہ پنجاب میں چونکہ تقسیم کے اثرات اس طرح سے گہرے تھے کہ آپ مائیگریشن کا لیول دیکھیں اور قتل و غارت گری کا لیول دیکھیں, اور اس کا کچھ پتہ نہیں تھا لوگوں کو کہ ہم کیوں موو کر رہے ہیں. ہر کوئی جتنے بھی وہ چاہے بیدی ہو یا منٹو ہو یا دیویندر ستھیارتی ہو, یہ سارے لوگ کہتے تھے کہ ہر کوئی یہی کہہ کر جا رہا تھا کہ ہاں پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا, واپس آئیں گے اپنے اپنے گھر. میں تو تالے لگا کر آیا ہوں, میں نے تو ہمسائے کو کہا کہ آپ نے مال مویشی کو پانی شانی پلانا یار, کہیں وہ پیاس سے نہ. یعنی کہ اس حد تک لوگ لوگوں کو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی ہے. لیکن جو حاکم تھے, چاہے وہ لوکل تھے یا دوسرے فورسز تھے, ایک گلوبل کیپٹل کی لڑائی تھی بہرحال. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پھر زبانوں کے حوالے سے اور پنجاب کی جو ایک ہیجمونک, جو دوست اس بات کو نہیں مانتے میں سمجھتا ہوں وہ زیادتی کرتے ہیں, کیونکہ پنجاب نے چھوڑا اپنا آپ ایکتا کے نام پر کہ جناب اردو زبان ہوگی قومی, ایک مضبوط مرکز ہوگا, ایک مضبوط آرمی ہوگی, کیونکہ وہ پنجاب سے ہی بلانگ کرتی تھی. جس فیڈریشن کے اندر 90% سے زیادہ ایک صوبے کی آرمی ہو تو وہ پھر کیوں نہیں ایک انریسٹ, یا جو چھوٹے صوبے یا جو ڈپرائیوڈ ہیں وہ اپنی جو بھی کمزوری ہیں وہ تو بات کی بات ہے, لیکن اپنی محرومیوں کا کسی ایک کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں. ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ پراپر جسٹیفیکیشن موجود ہے. اب آپ اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے کہ ہم نے ون یونٹ کو مشرقی پاکستان کی اکثریت کو بلڈوز کرنے کے لیے پیرٹی کا اصول بنا دیا جی,
اور چاروں صوبوں
کو ایک کر دیا. اچھا جی اوکے ہو گیا, برابر برابر ہو گئے جی. اچھا جی اب ریسورسز کی تقسیم کیسے ہوگی جی؟ وہ ریسورسز تو جو آبادی کی بجائے جو رقبہ ہے جی وہ میٹر کرتا ہے جی. تو لہذا مغربی پاکستان کا رقبہ زیادہ تھا اور مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی, تو لہذا ہم نے اصول یہ بنایا کہ رقبے کی بنیاد پر. اچھا جی جیسے ہی پارٹیشن ہوتی ہے تو بنگلہ دیش بنتا ہے, اور اس کے بعد جب مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو اپنی اپنی شناخت مل جاتی ہے تو پھر وہ اصول کدھر گیا؟ پھر تو بلوچستان نے پراسپرس صوبہ ہونا تھا, رقبے کے لحاظ سے این ایس سی کے سب سے زیادہ ریسورسز ادھر جانے چاہیے تھے. پھر ہم نے کہا نہیں جی نہیں, یہ تو آبادی کی بنیاد پر جی سب سے بڑا آبادی والا صوبہ ہے. تو یہ سارے فیصلے کون کروا لیتا تھا؟ جب پاکستان اکٹھا تھا پھر بھی جناب ایک ہی نقطۂ نظر کی بات ہوتی تھی, جب پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا پھر بھی ایک ہی نقطۂ نظر کی بات ہوئی.
تو لیکن اس میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر
اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, اس کی جو دوست اپنے اپنے غصے کے لیے وہ بھلے کہہ دیں کہ فلاں ذمہ دار ہے فلاں ذمہ دار ہے, جو بنیادی طور پر حارث صاحب یہ کلونیل سٹرکچر کنٹینیو کر رہا ہے
جی.
کلونیل سٹرکچر جو ہے یہ اس ملک سے کبھی بھی نہیں ختم ہوا, کلونیل لیگسی کو ہم لے کر چل رہے ہیں.
لیکن اس میں امجد صاحب, اس میں ہمیں یہ تو تسلیم کرنا چاہیے کہ اس میں جو شمالی ہندوستان سے خاص طور پر یو پی سے یا دہلی سے آئی ہوئی بیوروکریسی تھی, اس نے بہت منفی کردار ادا کیا ہے پاکستان کی ابتدائی سالوں میں. فوج کا تو 1958 میں کردار شروع ہوتا ہے
اس میں دیکھیں میں آپ کو ہے,
اور وہ بھی کلونیل, وہ بھی کلونیل, وہ بھی کوئی ایتھنک بات نہیں کر رہا, وہ ایک کلونیل کلونیل سٹیٹ کے نمائندے تھے.
اس کی وجہ نہیں, سٹیٹ کے نمائندے تھے, لیکن آپ کیا خواب آپ نے دکھائے تھے آزادی ہوگی؟ آپ نے ایک نعرہ دیا تھا نا, کیونکہ خضر آزاد اپنا اس نے ٹوانا نے تو نہیں مانا تھا, اس نے تو کہا, وہ تو بلکہ اس نے وہ پاکستان میں رہا نہیں ہے جی, وہ انگلینڈ میں ہی رہا. اس نے کہا کہ میری ڈیڈ باڈی جب میں فوت ہوں گا تو میں اپنے علاقے میں آ کر رہوں گا, لیکن میں یہ جو مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہے میں نہیں اسے مانوں گا. تو اچھا, یونینسٹوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ الائنس نہیں کیا, انہوں نے کانگریس کے ساتھ الائنس کیا, جس کے نتیجے میں 46 میں مسلم لیگ سنگل لارجسٹ پارٹی تھی, اکثریتی پارٹی نہیں تھی. تو لہذا جو اکثریت انہوں نے دو پارٹیوں نے جو میجر, یعنی کہ تین میجر پارٹیاں تھیں پنجاب کی, کانگریس, یونینسٹ اور مسلم لیگ, تو دو میجر پارٹیوں نے الائنس کر کے حکومت بنا لی. تو اسے وہ ڈیزائن جو ڈیزائن تھا, دیکھیں ڈیزائن فوج جو ہے سب کانٹیننٹ پر گورا جو تھا وہ کبھی بھی 35,000 سے زیادہ نہیں تھا, لیکن فوج کے کو سامنے رکھ کر پورا سٹرکچر بنایا گیا. تو فوجیوں کو بھی یہ پتہ تھا کہ یہ جو ایک پوری ریاست ہمارے پاس آ رہی ہے, جو ہمارے حصے میں آپ دیکھیں کہ 33% فوج آتی ہے, 17% ریسورسز آتے ہیں, 19% آپ کی آبادی آتی ہے اس ہمارے حصے میں. تو یہ امبیلنس, یعنی کہ اپنی تشکیل کے وقت ہی اتنا بڑا امبیلنس جو کور ہی نہیں ہو سکتا.
لیکن آپ سے وہی سوال دوبارہ,
جی جی,
وہ چونکہ وہ لمبی گفتگو ہو رہی ہے, کیونکہ پنجاب میں زبان کا مسئلہ جو ہے اس کی آپ نے تو اس پہ آواز اٹھائی ہے, خدمت کی ہے, اس میں اس وقت کیا چیلنجز درپیش ہیں؟
ہاں, اب دیکھیں, اس وقت یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر ہم نے 2003 میں پہلی دفعہ, اگر میں, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں پنجاب میں, تو میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ سب سے پہلا جو مدر لینگویج ڈے ہے 2003 میں لاہور میں ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے جی, اور اس میں لاہور کا کوئی 70-80 کے قریب انٹیلیجنسیا جو ہے وہ ہر سیکشن کا وہ ہمارے اس پروگرام میں تھا. تو پھر ہم نے 2013 میں جا کر پھر اسے زیادہ ایک اسکیل پر لاہور کو پہلے فوکس کیا, پھر ہم نے کہا کہ یہ اس دوران جو ہے 2001 میں ہم نے ایک مدر لینگویج کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی جس میں سرائکی دوست اور پنجابی دوست سارے مکس تھے جی, اور اس کا کوآرڈینیٹر کنوینر میں تھا, اور میں سرائکی بیلٹ میں جاتا تھا اور وہ دوست جو تھے وہ ادھر پنجاب والی یہ جو اسپیکنگ بیلٹ ہے اس میں وہ آتے
تھے. اب اس میں لیکن بات آگے کیسے بڑھ,
اس میں اب بات جو آگے خیر بڑھ رہی ہے جی. اب میں سمجھتا ہوں, دیکھیں سرائکی جو شناخت ہے, کوئی بھی شناخت اگر کل کی بجائے آج ڈیولپ ہوئی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو روکنے والے یا اس کی نگیشن میں جانے والے. میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ عقیدہ اور زبان یہ اتنے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اتنے بنیادی حق ہے کہ یہ جو بندہ مجھے کہے گا کہ میرا یہ عقیدہ ہے اور میری یہ زبان ہے, میں اسے ہی مانوں گا جی. میرا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں بلال کو یا حارث کو کہوں کہ آپ کی یہ نہیں یہ زبان, آپ کا یہ نہیں یہ بلیو ہے. یہ اتنا یہ وہ بنیادی حق ہے جو میں سمجھتا ہوں گلوبلی انسان نے بڑی جدوجہد کے بعد گزارا ہے. اکٹھا یعنی کہ UDHR جو ہے, یہ کیا ہے, انسانی حقوق کا عالمی منشور. تو یہ جو عالمی منشور ہے یہ ہر وقت, یعنی کہ یورپ, ایشیا, افریقہ, سب کانٹ, کس دور میں ہر وقت خانہ جنگی کسی کیفیت نہیں رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کنسولیڈیشن کا جو عمل ہو رہا ہے اس وقت, اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. یہ پنجاب میں دیکھیں, جب 70 کا الیکشن, سب سے بڑا الیکشن 70 کے ہم کہتے ہیں نا فرنچائز, فرسٹ ٹائم یعنی کہ عام آدمی کو ووٹ کا حق ملا, تو اس وقت جب پورے پاکستان, مغربی پاکستان میں جو ایک لہر چلی ہوئی تھی بھٹو صاحب کی, لیکن صرف بھاولپور صوبہ محاذ وہ واحد تنظیم تھی جس نے مکمل طور پر پیپلز پارٹی کو شکست دی. آپ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی میں جو قائد حزب اختلاف منتخب ہوئے تھے علامہ رحمت اللہ ارشد, وہ صوبہ بھاولپور صوبہ محاذ کے سربراہ تھے اور وہی پھر قائد حزب اختلاف بنے پنجاب اسمبلی میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شناخت کا جو سوال تھا سرائکی کے حوالے سے, بھلے بعد میں تشکیل پایا ہو لیکن پولیٹیکلی میں سینس میں کہہ رہا ہوں,
اس میں سٹیٹس جو ہے وہ ضم ہوئی تھی,
وہ دیکھیں نا, وہ ناجائز طور پر جب 70 میں یہ صوبے بنائے گئے دوبارہ ون یونٹ ختم کر کے, تو بھاولپور ریاست کو کیوں نہیں بحال کیا گیا؟ وہ تو وہ ریاست تھی جس نے پاکستان بنتے وقت فنانس کیا تھا جی, پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے تو نواب آف بھاولپور نے فنانس کیا, تو ہم نے اس کی ریاست ہڑپ کی. وہ میں نے تو وہ کتاب شائع کی ہوئی ہے, وہ بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے جی, کہ خوشحال ریاست سے پسماندہ ڈویژن تک, تو پاکستان میں ہم نے ریاست مرج کر کے اس کی پسماندگی میں اضافہ کرنے کے لیے اسے مرج کیا تھا. تو ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے, بھاولپور نے یا کسی بھی قوم نے نہیں کی, کیونکہ جو کلونیل امبیلنس ہمیں ورثے میں ملا تھا اس نے بدقسمتی سے ملک کی سیاسی, سماجی, جمہوری پوری فضا کو جو ہے اپنے کنٹرول میں لے لیا جی.
لیکن پنجاب
جیسے ہی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے حقوق کی اور عوام کو ڈلیور کرنے کی اور عوام کے فنڈامنٹل رائٹس
کی
احترام کی, تو مارشاء اللہ آ جاتا ہے جی. آپ ذرا دیکھیں نا, یہ جو چار بڑے مارشل آئے ہیں, اس کے اندر صرف جمہوری ٹرانزیشن کا ہی دور شروع ہوتا تھا نا تو مارشل لگا دیا جاتا تھا. अब जो है आपने एक जुडिशरी की सूरत में एक एक्टर नया शामिल कर लिया है टॉपल करने के लिए मुंतखब हुकूमतों को।
बिलाल, मैं आपके पास आता हूँ
सर।
ये मुझे बताएं कि देखें, ये बड़ी दिलचस्प बात की है अमजद ने, और ये बहुत खुले दिल से इन्होंने यानी ये सारी बातें कर रहे हैं।
बिल्कुल।
मुझे ये बताइए कि जो सरायकी, जो आपने बात कही कि भाई एक सूबा चाहते हैं, तो एक तो और ये भी हमारे इल्म में है कि बहावलपुर का एक अलग सूबे का भी एक मुतालबा है, और एक जनूबी पंजाब के सूबे का मुतालबा है जिसमें बहावलपुर भी शामिल हो, उसमें भी एक मुल्तान और बहावलपुर में रियासतियों में और मुल्तानियों में एक एक, एक, एक इख्तलाफ सा कभी कभार हमें नज़र आता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि सूबा तो बलूचिस्तान 1970 में बन गया था, और बलूचिस्तान के हालात हमारे सामने हैं, तो ये क्या हल है कि पंजाब को तकसीम कर दिया जाए और सूबा बना दिया जाए? क्या उसके, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ
जी, बिल्कुल बिल्कुल,
क्या ये मुमकिन है कि अगर यानी मजबूत बल्दियाती हुकूमतें हों, अगर लोगों को, जैसे कि अमजद साहब ने कहा कि उनके वो बराबर के शहरी हों, उनको तमाम वही सहूलियात हों, तो क्या ये मुमकिन नहीं है?
अच्छा सर, ये मुमकिन तो बिल्कुल है, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये बिल्कुल उस तरह से होगा जिस तरह से एंटी टॉर्चर बिल अभी पास हुआ, तो उसमें ये कहना था काफ़ी सारे लोगों का कि जी टॉर्चर तो फिर भी होना है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन वो ये चले एक रास्ता मिला।
अच्छी बात की इन्होंने, जो इन्होंने कितनी शायस्तगी से मुझसे मेरे सवाल से इख्तलाफ किया, मुझसे तो नहीं, मैं तो हर तरह के सवाल करूंगा
सर जी। तो वो इस तरह से हमारा भी यही ख्याल है कि अगर एक सूबा लहदा हो जाए, हमारी सारी चीज़ें, हमारे भांडे वखरे हो जाए जिसे कहते हैं, तो ये है ऑब्वियसली भांडे तो नहीं वखरे हो सकते, लेकिन कुछ रिसोर्सेज जिस तरह से सूबों को मिलते हैं तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। ऑब्वियसली ये वैसे ही है कि अगर बेहतर मौजूदा सिस्टम बेहतर हो जाए तो उसमें भी यकीनन गुंजाइश हो सकती है, जिस तरह से रिसेंटली अभी जो सरायकी इलाका है उसका सेक्रेटेरिएट अलहदा किया गया है, कुछ ना कुछ एक खुद मुख्तारी की कैफियत पैदा हुई है, लेकिन वो भी अगेन पॉलिटिकली ऐसे ही लगता है जैसे वो खुश करने के लिए, थोड़ा सा राज़ी करने के लिए लोगों को जो है एक दे दिया गया कि फिलहाल आप इसे इंजॉय करें, बाद में फिर आपका देखते हैं।
आपका चीफ मिनिस्टर भी तो डेरा गाजी खान का लगा दिया था ना लाहौर में, ये भी तो एक दिलचस्प बात हुई थी
जी। बिल्कुल ऐसा हुआ था, बिल्कुल आपने आपने सही फरमाया।
लेकिन ये मुझे बताएं बिलाल के वहाँ इस वक्त, ये तो हमने सियासी बात की, वैसे इस वक्त जो लोगों के मसाइल हैं
जी,
यानी क्योंकि हम तो, मैंने तो अबतर माशी सूरत हाल गुरबत कह के, लेकिन असल में मसले हैं क्या
सर? असल मसला तो बेसिकली बहुत बुनियादी मसला है गुरबत का, गुरबत है वहाँ पर रिसोर्सेज ना होने की वजह से,
वसाइल की
जी, वसाइल की कमी की वजह से। मिसाल के तौर पे वहाँ पे जो दूर दराज इलाकों में, हमारे इलाकों में एक बड़ा लोअर पंजाब में और अपर पंजाब में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि अगर किसी की गुजरांवाला या लाहौर में एक मुरब्बा ज़मीन हो तो वो बड़ा ज़बरदस्त काश्तकार होता है, जो हमारे इलाके
में एक मुरब्बा यानी 25 एकड़।
25 एकड़, हाँ जी 25 एकड़ हो जी बिल्कुल। हमारे इलाके में मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी 150-150 एकड़ ज़मीन है और उनका बिल्कुल कोई हाल नहीं है, मतलब उन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे ये बेचारा कोई सादा सा मजदूर है।
क्या वजह?
उसकी वजह ये है कि क्योंकि वहां तक बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं पहुंचे तो बंजर जो जमीन है उसे आबाद करने के लिए उस तरह से वो नहीं मेहनत कर सकता, मतलब जाहिर बात है सिर्फ मेहनत से तो नहीं होता ना, बहुत सारी चीजें
चाहिए, पानी चाहिए
जी बिल्कुल। फिर एक तो पानी नहीं है, फिर एक जो बात है वो ये कि अपर पंजाब में आमतौर पर नहरें पूरा साल चलती हैं, किसी ना किसी तरह से आपाशी हो रही होती है। सरायकी इलाके के ज़्यादातर इलाके वो हैं जहाँ पे 6 महीने नहरी पानी आता है और 6 महीने मुकम्मल बंद रहता है, इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल हैं। उसके बाद फिर ये है कि जिस तरह
सीजनल कनाल्स हैं, पेरिनियल नहीं है
जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही,
मौसमी
जी, मौसमी है बिल्कुल जी। दूसरा ये जो एक जिस तरह कोटा सिस्टम है, कोटा सिस्टम रखने की बुनियादी वजह ही ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को पता था कि ये इलाके वसाइल में पीछे हैं, तो बाकियों के ना जिस तरह से कहते हैं ना कि आप जब रेस शुरू होने लगे 5 फुट आगे खड़े हो जाए,
आप अफर्मेटिव एक्शन जिसे हम कहते हैं कि आप ज्यादा इंसेंटिवाइज करते हैं, उनको ज्यादा कोटा देते हैं
जी बिल्कुल। तो अगर हमारा इलाका सिंध रूरल जितना बैकवर्ड है तो हमें उतनी नुमाइंदगी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, एक तो ये सवाल पैदा होता है। तो अगर हमारे साथ अलग एक सूबा मिल जाएगा तो कम अज़ कम ये वाले रस्ते खुल जाएंगे, हमें कम अज़ कम वो वाली खुद मुख्तारी मिल जाएगी, हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी।
अब अमजद, आपका इस बारे में ये बहुत एक इस वक्त सुलगता हुआ सवाल है, और यानी क्योंकि इसके दोनों पहलू हैं, क्योंकि पंजाब एक मरतबा 47 में तकसीम हो चुका है, उसके बाद भारत में पंजाब को हिमाचल, हरियाणा और पंजाब में उन्होंने फिर तीन में तकसीम कर दिया। वैसे उन्होंने और जो उनके प्रदेश हैं उन्हें भी किया है, लेकिन पंजाब तो बहरहाल बिल्कुल शुरू में तीन में तकसीम हो गया। और अब पंजाब की जो अपनी एक सकाफती इकाई है और जो पंजाब का अपना एक तारीखी उसकी जो एक हैसियत है, उसके तनाजुर में आप इस सवाल को कैसे देखते हैं?
देखें, उसमें कुछ चीज़ें प्रोसेस में ही सीखती हैं कौमें भी और अफराद भी। उसमें यहाँ पर मुझे जो जब ये सराइकी लोकसान शुरू हुई, उस्ताद फिदा हुसैन गाड़ी मरहूम ने इसे लॉन्च किया, तो वो सराइकी ज़ुबान पर बड़ा ज़ोर देते थे, क्योंकि उसके लिए किसी भी कौम के लिए उसकी ज़ुबान जो है वो सबसे अहम चीज़ होती है, क्योंकि किसी भी खित्ते के लिए अगर ज़ुबान नहीं होगी तो फिर वो कौम कैसे होगी। तो उस्ताद फिदा हुसैन गाड़ी मरहूम ने इस पर बहुत, उन्होंने सूबे से ज़्यादा उन्होंने ज़ुबान पर ज़ोर दिया था। हमारी ये जो तहरीक है सराइकी, ये अनफॉर्चुनेटली इब्तदा में ही दो तीन बड़े हिस्सों में तकसीम हो गई सियासी तौर पर। उसमें एक जो मैंने कहा कि बड़ा स्ट्रॉन्ग धारा जो है वो भावलपुर सूबे वाला था, दूसरा जो है कुछ लोग सराइकी नेशनलिस्ट जो थे कालाबाग डैम के ख़िलाफ़, वो जो हमारी नहर थी अधिकोट से जो निकली, इसके भी ख़िलाफ़ थे
थल कनाल।
अब ये जो है ना कि डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ हमने अपनी नेचर को बचाना है, उसमें भी दोस्त अफरातो तफरीत का शिकार हो गए। और वो जो एक इंटेलेक्चुअल बहस थी, उसे पॉलिटिकल रेवलरी के नतीजे में एक कंसेंसस विद इन साउथ पंजाब जो है वो डेवलप होने से रुका। अब आप ज़रा देखें, हमारे दोस्त, मुझे यकीन करें बिलाल, जब याद कर रहे अपने खिते की जो बात कर रहे थे, मुझे बार बार ज़फरलुंड याद आ रहा था। अब ज़फरलुंड क्या कहता था
जी?
कहते देखें, आप जो इतना बड़ा दरियाए सिंध, वो एक दुनिया है जी। उसने अशू लाल ने जैसी उस पर नज़में कह डाली हैं, क्या बात है। हम ज़फ़र के और अशू के साथ हम तीन दिन दरियाए सिंध में रहे हैं जी। तो वो उसकी जो ऑब्ज़रवेशन थी, वो कहता है दरिया का बेड जो है वो उस बेड सिंपल है, ये एक लफ्ज़ बिस्तरा नहीं है, वो हज़ारों एकड़ ज़मीन है जी। तो वो जो वहाँ का फ्यूडल लॉर्ड है, वो यानी कि MPA MNA और जो उनके चेले चांटे, वो उस पर वो पूरा जंगल था। उस जंगल को उन्होंने उजाड़ कर जो है ना वो कनक और गंदम और इस तरह की फसलें, कैश क्रॉप्स लगानी शुरू कर दी पैसे के लालच,
जो दरिया के अंदर बेले थे।
अच्छा, वो अब जो लाइव स्टॉक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जी दुनिया को, वो नीदरलैंड किस पर सर्वाइव कर रहे हैं जी?
कैटल, लाइव स्टॉक।
तो आपके पास इतना बड़ा बेस, वो बेचारे को कत्ल, मैं समझता हूँ वहाँ पर जो ये इस तरह की जो मल्टीनेशनल या ये जो डेवलपमेंट वाले लोग थे ना, सो कॉल डेवलपमेंट वाले, वो उन्होंने उसे टारगेट किया है, ज़फरलुंड को उसे कत्ल किया है। ज़फरलुंड कहता था कि हॉरिजेंटल डेवलपमेंट का जो नेचर के साथ, वो एंटी डेवलपमेंट नहीं था, वो प्रो पीपल डेवलपमेंट पर बिलीव करने वाला आदमी था। उसने कहा था जी कि यहाँ पर जंगल को बचाओ यार, ये आपके घरों को, आपके पूरे के पूरे देहात लपेट में आ जाते हैं छोटे से ये सैलाब के नतीजे में। तो ये उससे पहले क्यों नहीं इसने खौफनाक सैलाब हम देखा करते, क्योंकि जंगल इंटैक्ट थे। तो वो उसने तसव्वुर दिया कि आप खुदा के लिए, ये एक गंदम आपको नहीं
बचाएगी,
आपको जंगल बचाएगा, जंगल के साथ जुड़ी हुई इकानमी आपको बचाएगी। उसकी मैं अगली जो स्टेप, मैं माजरत चाहता हूँ, एक जज्बाती हो गया ज़फरलुंड के हवाले से, लेकिन आप 70 में देखें ना, मैंने मिसाल दी है, फिर अभी रिसेंट हवाले से आप देख लें कि पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि हम जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे, एक बड़ी जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का मैं नतीजा समझता हूँ उसे, कि एथनिक बेसिस पर सूबे की बात नहीं हो रही जी, ठीक है, वो अपने एक
इंतजामी बेसिस,
इंतजामी बुनियादी पर, जिसकी वजह से जनूबी पंजाब का नाम रखा गया। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि हम करेंगे ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये यकीन हो गया था कि हम वज़ीर आज़म तो बन सकते हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं बन सकते, जिसके नतीजे में ये इसमें शिद्दत आई जनूबी पंजाब में। अच्छा, अब मुस्लिम लीग ने क्या किया जी, انہوں نے پنجاب میں اور قومی اسمبلی میں جنوبی پنجاب صوبے کی ریزولیوشن جمع کروائیں، اور مسلم لیگ نون نے بھاولپور صوبے کی پنجاب اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں ریزولیوشن جمع کروائیں۔ اب آپ دیکھیں 2013 کا الیکشن رزلٹ، جب پیپل پارٹی صوبہ پنجاب جنوبی پنجاب صوبے کے نام پر الیکشن میں جا رہی ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ بھاولپور صوبے کی بات کرتے ہوئے ڈیولپمنٹ کا ویژن لے کر آ رہی ہے، لینڈ سلائیڈ وکٹری اسے ملی پورے جنوبی پنجاب میں، وہ راجن پور سے لے کر آپ ادھر رحیم یار خان دیکھیں، آپ بھاول نگر دیکھیں، آپ لہیا دیکھیں، آپ بھکر دیکھیں، کون سا حصہ جنوبی پنجاب کا تھا جس میں نون لیگ نے ون نہیں کیا؟ پیپل پارٹی سکڑ کر 2-3 جو اسے 2013 میں ملی، وہ یعنی کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ صاحبزادہ وہ کیا نام ہے ہمارے جو گورنر پنجاب بھی بنے تھے، وہ سیٹ بچا سکے رحیم یار خان کی۔ اچھا، اس سے میں یہ قطن میں اس کے آپ دیکھیں، میں ایئر مارشل اصغر خان کی مجھے بات زیادہ اپیل کرتی ہے جو کہتا ہے کہ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیا جائے، لیکن ایک سے زیادہ صوبوں میں یا ایک سے زیادہ ملکوں میں ایک زبان بولی جاتی ہے، یہ دنیا، یہ ہمارے صرف یہاں پر نہیں ہے۔ اب آپ اگر ڈیموگرافی کا آپ دیکھیں تو سرائیکی اسپیکنگ کے حوالے سے جو سب سے رچ ڈسٹرکٹ ہے ساؤتھ پنجاب میں، وہ ان کا ہے مظفر گڑھ، تو باقی جو ہے رحیم یار خان، بھاولپور، بھاول نگر، یہاں پر لنگول ڈائیورسٹی مکمل طور پر موجود ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو کے نام پر کسی بھی قسم کی ہجمنی نہیں قائم ہونی چاہیے، تو اسی طرح سے میں تو اس پر بلیو کرتا ہوں کہ پنجابی کے نام پر بھی کسی بھی قسم کی ہجمنی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے نزدیک یہ جو چنیوٹ کا اور یہ جو لیندی جسے ہم کہتے ہیں جھنگ کا، یہ ایسی ریچنس ہے، سارے ہمارے جو کلاسکس ہیں میاں محمد بخش سے لے کر،
میاں محمد بخش تو پٹواری،
اور وہاں تک دیکھیں ان کے اندر کامنالٹی کیا چیز ہے، وہ زبان کی ہے۔ اچھا، اب لیکن جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ میں میں چھوٹے سے چھوٹے یعنی کہ ایک درخت کے نیچے 40 لوگ بیٹھے ہیں، وہ منجی پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا، وہ کھٹرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ تو وہ مجھے کہتے ہیں سائیں آپ کو ہم جو ہلا رہے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں نہیں یار، آپ سرائکی ہی بولو تاکہ میری وکیبلری میں بھی اضافہ ہو۔
نہیں تو لیکن
تو زبان کے حوالے سے،
لیکن ان میں سے تو دیکھیں نا، ایک مسئلہ، ایک تو یہ آپ نے جو تنوع ہے یا جو لہجے ہیں مختلف یا جو ڈائلیکٹس ہیں، کوئی اسے اپنے ڈائلیکٹ کو کہتا ہے کہ وہ میری زبان ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری زبان ہے،
اس کا احترام کرنا بڑا ضروری ہے،
بالکل ٹھیک،
کیونکہ میں تو لہجوں کے بھی احترام کرنے کے حق میں ہوں۔
میں تو بالکل آپ سے اتفاق کر رہا ہوں، میں صرف آپ سے کچھ اور پوچھ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب احترام اپنی جگہ، مگر ان زبانوں میں سے یا لہجوں میں سے تو کوئی زبان ہمارے بچوں کو نہیں پڑھائی جا رہی، تو یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا۔ دیکھیں اب وہ، اب ظاہر ہے مظفر گڑھ میں جب آپ پڑھائیں گے بچے کو مادری زبان یا دو سے ایک سے زیادہ مادری زبانیں، تو وہ مظفر گڑھ میں جو بولی جاتی ہیں وہی پڑھائیں گے نا۔ تو یہ تو آپ نہیں کہہ رہے کہ وہاں اگر لاہور کا لہجہ ہے یا لاہور کی زبان آپ پڑھائیں گے، یہ تو، لیکن آپ تو کہیں کچھ نہیں پڑھا رہے ہیں۔
دیکھیں
آپ یہ دیکھیں کہ پنجابی میں آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، ایم اے کر سکتے ہیں، لیکن اسکول پاس نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟
یہ اصل میں یہی تو وہ ہیجمونک ڈیزائن تھا نا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، جسے میں کہتا ہوں یہ کلونیل لیگسی ہے، یہ کلونیل اسٹرکچر ہے، یہ ڈیموکریٹک سٹرکچر نہیں ہے، یہ عوام کا تشکیل کردہ نظام نہیں ہے، یہ وہ ریاست چلی آ رہی ہے۔
اچھا، لیکن اس سے نپٹا کیسے؟
ہاں، یہ میں اس پر مجھے بہت یقین ہے، کیونکہ میں 2002 سے 2005 تک دیہات میں کام کیا ہے میں نے، مظفر گڑھ کے، خاص طور پر کوٹ ادھو کے، وہاں پر اس وقت سے ماں بولی دیہاڑ جو ہے جی، وہ جب لاہور میں ہم نے 2003 میں کیا تھا، تو وہاں پر میں نے کوٹ ادو کے دوستوں کو کہا تھا، کوٹ ادو شہر میں پہلا جو مدر لینگویج ڈے منایا گیا انٹرنیشنل، وہ 2004 کی بات ہے جی، تو وہ میں ظہور دریجہ سائیں بہت بڑے اچھے ہمارے نیشنلسٹ ہیں سرائیکی کاس کے لیے، جنہوں نے اپنے آپ کو بالکل وقف کر رکھا ہے، میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ظہور سائیں مجھے آپ نے باقاعدہ رپورٹ بھیجنی ہے کہ اتنے اتنے شہروں میں مدر لینگویج ڈے سیلیبریٹ ہوا ہے, تو اس سے خان پور سے لے کر رحیم یار خان میں میں خود گیا ہوں, راجن پور میں میں جام پور میں گیا ہوں جی, ہمارے اسلم رسول پوری, تو یہ جو ڈائیورسٹی ہے جی یہ بڑھ چکی ہے, اس کا احترام بڑھ رہا ہے.
لیکن بلال یہ تو احترام تو بڑھ رہا ہے مگر پالیسی اگر تبدیل نہ ہو تو آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ بچے کو اگر اس کی اپنی زبان, میں نہیں کہتا چلیں بچہ جب باہر جاتا ہے تو وہ دیگر زبانیں بھی پڑھتا ہے, دیگر زبانیں اور کثیر اللسان ہونا جو ہے وہ بڑی رحمت ہے, یعنی آپ کے علم کے دروازے بھی واہ ہوتے ہیں, تو ہم یہ نہیں کہہ رہے, لیکن زبانوں میں جو ایک ہائرارکی قائم کی جاتی ہے
جی,
تو اور پھر اس کے نتیجے میں جو مادری زبانیں ہیں ان تک بچوں کی رسائی نہ ہو, تو ہم کیسی ایک گونگی بہری نسل پیدا کر رہے ہیں؟
سی بالکل ایسی ہے جس طرح آج کل جس طرح ہماری مادری زبان پنجابی ہے یا سرائیکی ہے لیکن بچے اردو یا انگلش بول رہے ہوتے ہیں گھر میں, تو وہ جو گھر میں تو کم از کم جو مادری زبان ہے اس پہ تھوڑا سا فوکس ہونا چاہیے. اب آپ کے بچوں کو اگر آپ کی مادری زبان نہیں آتی تو میرے خیال میں یہ آپ کی ناکامی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جہاں تک پڑھانے کا تعلق ہے تو بیسک ایجوکیشن تو میرے خیال میں ضرور ہونی چاہیے, بلکہ ہمارے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ ہر ڈسٹرکٹ کی ایک علیحدہ علیحدہ کتاب ہوتی تھی جو ون یا ٹو کلاس کے بچوں کو پڑھائی جاتی تھی, وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئے سلیبس سے. پھر اس طرح سے یہ جو ہے ہم مطلب میں مظفر گڑھ سے ہوں لیکن نواب مظفر گڑھ میں ان کا ملتان میں قلعہ تھا, وہ لڑتے ہوئے چناب آ گئے, چناب کے کنارے ان کی شہادت ہوئی, یہ میں نے صرف اس کتاب میں پڑھا تھا جو میں نے مظفر گڑھ کی کتاب پڑھی تھی, اس کے علاوہ میں نے آس پاس کہیں سے نہیں سنا, کیونکہ عام طور پہ جو ٹریول کرتی ہے وہ ثقافتی باتیں ہوتی ہیں, علمی باتیں کتابوں سے ہی پتہ لگتی ہیں جو ریسرچ چیزیں ہوتی ہیں, تو زبان کا بھی یہی صورتحال ہے.
امجد صاحب یہ اب بہرحال مضبوط ہو رہی ہے جی,
تحریک مضبوط ہو رہی ہے,
تحریک اور اس میں لوگ شریک ہو رہے ہیں.
اچھا میرا خیال ہے
ابھی یہ ضرور ہے کہ انٹیلیجنسیا اکیڈیمیا وکیل اس طرح کے محنت کشوں کی تنظیمیں, یہ ابھی میں بالکل نہیں دعویٰ کروں گا کہ ماس لیول پر کوئی تحریک چل چکی ہے کہ سرائیکی زبان ہونی چاہیے, پنجابی زبان ہونی چاہیے, لیکن اس کا ایک اچھی ریزنیبل تعداد میں یہ ایجنڈے پر آ رہی ہے.
خواتین و حضرات, ہمارے پاس وقت کی کمی ہے ورنہ یہ بہت دلچسپ گفتگو تھی اور بہت سے پہلو رہ گئے ہیں, مثال کے طور پہ پانی کی تقسیم پہ ہم بات نہیں کر سکے, لیکن ہم یہ جب کسی اور صوبے کے حوالے سے پروگرام کریں گے تو اس میں کر لیں گے. امجد سلیم انحاس صاحب ہیں تو پنجاب کی قومی تحریک سے بھی وابستہ اور پاکستان کی محنت کشوں کی تحریک سے بھی وابستہ, مگر انہوں نے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت وسیع کینوس انہوں نے مرتب کیا اور اس کو انہوں نے اپنے خیالات سے پینٹ کیا جس میں انہوں نے پاکستان کے دیگر مسائل اور پاکستان کی تاریخ پر بھی گفتگو کی. میں امجد سلیم انحاس صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ نے وقت نکالا, اور مرحوم احمد بلال اللہ آپ کی زندگی طویل کرے, آپ نے تخلص مرحوم رکھا ہوا ہے, شاعری آج آپ کی نہیں سن سکے ہم, مگر یہ کہ آپ کا بھی میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور جو سرائیکی معاملات ہیں اس وقت پنجاب میں جو چل رہے ہیں ان پر گفتگو کی. ایک بات سامعین خواتین و حضرات میں یہ عرض کروں کہ پاکستان کا جو بنیادی نقطہ ہے کہ یہ ایک نوآبادیاتی ریاست ہے, اور اگر فرض کریں کہ اور ہم تو بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں تمام زبانوں کو اور تمام زبانیں بولنے والوں کو اور چاہتے ہیں کہ سب زبانیں نہ صرف محفوظ رہیں بلکہ ترویج پائیں ترقی کریں, زبان نافذ نہیں ہوتی, زبان رائج ہوتی ہے, اور لوگوں سے ان کا اپنی زبان بولنے کا حق چھین لینا یا انہیں اس بات پر ان کی حوصلہ شکنی کرنا اگر وہ اپنی ماں بولی میں بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. مگر پنجاب کا مسئلہ صرف لسان کا مسئلہ نہیں ہے, پنجاب کا مسئلہ پنجاب کے ان غریب عوام کا بھی مسئلہ ہے جن سے صرف لاہور کی, راولپنڈی, اسلام آباد کی اشرافیہ کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا پنجاب اتنا ہی یعنی خوشحال ہے اور ویسے ہی وہ پاکستان میں طاقت کے تمام دھاروں کو اپنے قابو میں رکھے ہوئے, ایسا نہیں ہے. پنجاب کا جو عام مسلی کسان, پنجاب کا ہنرمند, پنجاب کا جو محنت کش طبقہ ہے اس کے حالات وہی ہیں, اور وہ صرف اسی صورت میں بدل سکتے ہیں جب پاکستان کی ریاست اپنی سمت کو بدلے اور پاکستان ایک جدید جمہوری وفاقی اور دستور پر چلنے والی ریاست بن جائے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا.
اس پوڈ کاسٹ میں پیش کی جانے والی گفتگو شرکا کی ذاتی رائے پر مبنی ہے, وائس آف امریکہ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں.
پاکستان کی آزادی کے 75 سال کے اس موقع پر VOA اردو آپ کے لیے ایسی کہانیاں اور گفتگو لا رہا ہے جن میں بات ہوگی پاکستان کے سیاسی، ثقافتی اور معاشرتی تنوع کے ہر پہلو پر۔ ہم پیش کریں گے مختلف نقطۂ نظر اور فکر انگیز خیالات۔ اس تاریخی موقع پر VOA اردو کی نشریات سنتے رہیے۔ اس خصوصی پوڈکاسٹ کی اگلی قسط میں ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کے 75 سالوں پر۔